اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 60 میں خوش آمدید. رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے 13 سال کے واقعات کو آپ کی خدمت میں باری باری بیان کرتے رہے، اور شعب ابی طالب کا جو زمانہ تھا، ساتویں بعثت کے جو 3 سال تھے دسویں بعثت تک، یہ ایک سخت دورانیہ تھا اللہ کے نبی کی اس تحریک میں، اس پورے جد و جہد میں کہ جو گزرا. اور جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اس معاہدے کو کہ جو قریش کے لوگوں نے بنی ہاشم کے خلاف، رسول خدا کے خلاف جو معاہدہ باندھا تھا، اس کو اللہ کے حکم سے دیمک نے چاٹ لیا ہے. اور اس تحریر میں جہاں جہاں خدا کا نام تھا، اس کے علاوہ ساری تحریر کو دیمک کھا چکا ہے. اور یہ جب ثابت ہو گیا اور اس نے معاہدے کو جب کھولا گیا تو بالکل ویسا ہی تھا جیسے رسول خدا نے فرمایا. اس کے بعد پھر قریش کے کچھ لوگ بھی ایسے تھے کہ جو نسبتاً رسول خدا اور بنی ہاشم کا، جنہوں نے ساتھ دیا، اور اس کے بعد اس معاہدے کو منسوخ کر دیا گیا اور بنی ہاشم دوبارہ اپنے گھروں میں آ گئے اور ایک عام زندگی شروع ہو گئی. چند ایک واقعات اس کے بعد کے ہیں جن کو باری باری آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان واقعات میں زیادہ تر کوشش کی ہے کہ ہم منابع سے استفادہ کریں، تو کچھ کتابیں جن سے ان واقعات کے لیے استفادہ کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے بیچ میں بھی حوالے میں عرض کیا، سیرت ابن ہشام ہے کہ جو سیرت میں نسبتاً سب سے قدیم ترین اور مستند کتاب اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور طرفین میں قابل قبول ہے، مکتب صحابہ میں بھی اور مکتب اہل بیت میں بھی اس کو اس کتاب سے استفادہ کیا جاتا ہے. دوسری کتاب وہ سیرت النبی آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب، اس سے بھی استفادہ کر رہے ہیں ہم. تو ایک واقعہ جو اس دوران نقل ہے کہ اب جب یہ جو بائیکاٹ تھا بنی ہاشم کا، وہ بھی ختم ہوا، اور اب اللہ کے نبی نسبتاً تبلیغات کی امور انجام دے رہے تھے، تو اب قریش یہ کوشش کر رہے تھے کہ باہر سے جو کوئی بھی مہمان اندر آتا مکہ میں، تو اس کو رسول خدا تک پہنچنے سے، اللہ کے نبی کی بات سننے سے منع کرتے تھے. تو ان میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں، کچھ اگر بالخصوص اگر کوئی مشہور و معروف شخصیت آ جائے، کسی قبیلے کا سردار آ جائے، کوئی جانی پہچانی شخصیت آ جائے، تو قریش جو ہیں وہ جا کر اس کو خصوصی تاکید کرتے تھے کہ رسول خدا سے نہ ملے، رسول خدا کی باتوں کو نہ سنیں. انہی میں سے ایک واقعہ جو سیرت ابن ہشام نے نقل کیا، وہ طفیل ابن عمرو الدوسی ہے. یہ رسول خدا ابن اسحاق لکھتا ہے کہ ابن اسحاق سے نقل کیا ابن ہشام نے، سیرت ابن ہشام میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی حالت دیکھ کر انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور جس آفت میں وہ مبتلا تھے اس سے نجات کی جانب بلاتے تھے. قریش کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے محفوظ کر دیا، تو لوگوں کو اور عرب کا جو شخص بھی ان کے پاس آتا، اس کو آپ سے ڈراتے تھے. طفیل ابن عمر بیان کرتا ہے کہ وہ مکہ میں ایسے وقت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے، تو ان کی جانب قریش کے بہت سے لوگ گئے. یہ طفیل ابن عمر کے پاس قریش کے بہت سے لوگ گئے، اور چونکہ طفیل جو ہے وہ اپنے قبیلے کے بلند پایا لوگوں میں سے تھا اور شاعر بھی تھا، عقل مند تھا، تو قریش کے ان لوگوں نے طفیل سے کہا کہ طفیل، تم ہماری بستیوں میں آئے تو ہو لیکن دیکھو اس شخص نے جو ہم ہی میں سے ہے ہمیں سخت مشکل میں ڈال رکھا ہے، ہماری جماعت کو اس نے پراگندہ کر دیا ہے اور ہمارے معاملے کو پریشان کر ڈالا ہے، اس کی ایک ایک بات جادو جیسی ہوتی ہے، بیٹے کو اس کے باپ سے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو اس کی بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ ہمیں تمہاری اور تمہاری قوم کی نسبت اسی فتنے کا خوف ہے جو ہم میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے تم اس شخص سے بات نہ کرو اور نہ اس کی کوئی بات سنو۔ انہوں نے کہا، وہ طفیل کہتا ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ یہاں تک لگے رہے کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ نہ رسول اللہ کی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا، یعنی یہ اس قدر پروپیگیٹ کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے ان باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو جادوگر کہتے تھے، اور اس کے لیے دلیل کے طور پر ان واقعات کو پیش کرتے تھے کہ جس میں بیٹا اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہے اور ظاہر باپ مشرک ہے تو وہ باپ کے بنسبت تعلیمات رسول کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح ایسے بھائی بھی تھے کہ جن میں سے کچھ بھائی مسلمان ہو گئے اور کچھ مشرک تھے، تو اس طرح کے مختلف چیزوں کو مثال بنا کر پیش کرتے تھے اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو جادوگر ہونے کا یہ الزام لگاتے تھے۔ تو یہ طفیل ابن عمر کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں ان کے بات نہیں سنوں گا۔ کہتا ہے کہ جب میں سویرے مسجد میں پہنچا، یعنی بیت خانہ کعبہ کے پاس جب پہنچا، تو کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ میں کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، اور اللہ نے تو آپ کی کوئی نہ کوئی بات سنا دینے کے سوا اور کوئی بات نہ چاہی۔ کہتے یقیناً اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں رسول خدا کی بات سنوں۔ تو کہتے میں نے جب توجہ کی اللہ کے نبی کی طرف کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک اچھا کلام سنا، اور کہتے میں نے اپنے دل میں کہا، میری ماں مجھ پر روئے، واللہ میں ایک عقل مند ہوں، میں شاعر ہوں، تو میرے لیے اچھا اور برا پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر کون سی چیز مجھے اس سے روکتی ہے کہ جو یہ شخص یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اسے سنوں، پھر اگر جو بات وہ پیش کرتے ہیں اچھی ہو تو اسے قبول کروں، اگر بری ہو تو اس کو چھوڑ دوں۔ کہتے ہیں میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں کیوں قریش کی بات سن کر ان سے پہلو تہی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں کچھ دیر ٹھہر گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے کو واپس تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا، یہاں تک کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں بھی اندر چلا گیا، اور میں نے جا کر ان کو بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی ہیں، اور وہ ساری باتیں بیان کر دی کہ آپ کی قوم نے مجھے کیا کہا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ واللہ وہ اس معاملے میں مجھے آپ سے اس قدر ڈراتے رہے تھے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ میں آپ کی کوئی بات نہ سنوں، مگر اللہ نے تو یہ جو اللہ نے چاہا کہ میں آپ کی بات سنوں، اللہ کی خواہش یہی تھی، جو وہی ہوا، تو میں نے آپ کی باتیں جو سنی، یعنی وہی جو تلاوت میں نے آپ کے کعبے میں سنی، مجھے اچھی لگی، تو بس آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے دین کی، یعنی اللہ کے نبی سے اس نے خود استفسار کیا۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے دین اسلام کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا۔ تو جب آپ نے اسلام کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے طفیل ابن عمر کے سامنے دین اسلام کا پیغام جب پہنچایا، تو طفیل کہتا ہے کہ میں نے اس سے بہتر بات اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اور نہ ہی اس طرح کے معتدل اصول سنے تھے۔ کہتے ہیں پس میں نے وہاں پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور سچی بات کی گواہی دی، اور میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں ایسا شخص ہوں کہ میری قوم کے لوگ میری بات مانتے ہیں، اور میں اب ان کی جانب لوٹ کر جانے والا ہوں اور انہیں اسلام کی جانب دعوت دینے والا ہوں، بس اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ بس یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ خود مسلمان ہو گیا، اور یہ طفیل جو ہے یہ واپس اپنی قوم کی طرف چلا گیا۔ اپنے قبیلے میں جب یہ پہنچا تو سب سے پہلے اس کے دعوت پر اس کا باپ جو ہے وہ اور اس کی زوجہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ اس کا قبیلہ جو ہے وہ بنی دوس تھا، اس نے ان کو دعوت اسلام دی، لیکن پہلے مرحلے میں اس کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ واپس یہ جب اس کی ملاقات رسول اللہ سے دوبارہ ہوئی تو اس نے اپنے قبیلے کے بارے میں بتایا اور اس نے تقاضا ہی اللہ کے نبی سے یہ کیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اور وجہ بتائی کہ کیا یا رسول اللہ وہ یعنی ان کی زنا کی طرف ان کی رجحان زیادہ ہے، تو وہ غالب آ گئے ہیں اس موضوع پر کہ وہ زنا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا میں یہ کہا کہ اللہم اہد دوسن ارج الی قومک فدعہم وارفق بہم. اللہ کے نبی نے طفیل سے کہا، ایک تو دعا کی کہ یا اللہ دوس کو، یہ جو دوس ہے قوپی قبیلہ دوس ہے، اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو سیدھی راہ پر لگا. پھر کہتے ہیں طفیل کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ اور انہیں اسلام کی جانب بلاتے رہو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کہا ذرا نرمی سے بات کرو، ایسا نہ ہو کہ سخت ہو جاؤ. تو طفیل کہتے ہیں کہ میں دوبارہ گیا اور میں نے جا کر اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر کر کے اپنے قبیلے کو دعوت اسلام دی. یوں پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے میری دعوت پر اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ رسول خدا جس وقت مدینہ ہجرت کر گئے تو ہجرت کے بعد میں اپنے قبیلے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ جا کر اللہ کے نبی کے پاس ملاقات کے لیے گیا. تو کہتے ہیں کہ وہاں پھر اللہ کے نبی سے ملاقات کے بعد ہمارے قبیلے کے 70 سے 80 گھرانے جو ہیں وہ مدینہ میں ہی آباد ہو گئے. بس یہاں پر یعنی طفیل کا جو واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو قریش اب اس طرح کی حرکتوں پہ تھے کہ کسی طرح بھی لوگوں کو رسول خدا سے دور کر دیں تاکہ رسول خدا کی بات لوگ نہ سنیں، کیونکہ جو بھی اللہ کے نبی کی بات سنتا تھا تو ہر پاک فطرت اللہ کے نبی پر ایمان لے آتا تھا. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ابو جہل جو ہے وہ اکثر رسول خدا کو اس اذیت دینے میں، آپ کی اس تحریک کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے میں سب سے زیادہ پیش رہتا تھا، لیکن اس کی بھی ذلت اکثر اس طرح کے مواقع پر اللہ اس کو ذلیل کرتا تھا. ایک واقعہ جو ابن ہشام نے ابن اسحاق سے نقل کیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا انہوں نے وہ آیا مکہ میں، وہ چند اونٹ لے کے آیا تھا بیچنے کے لیے، ابو جہل نے اس شخص سے اس کے اونٹ خرید لیے، لیکن جو قیمت کی ادائیگی کا وقت تھا وہ جب بھی پیسے لینے آتا تو وہ وقت بڑھا دیتا تھا. یوں وہ جو شخص تھا جو اونٹ جس نے بیچے وہ بڑا مجبور ہو گیا، اور اس نے آ کر جو قریش کی مجلس جہاں پر دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں آ کر اس نے آواز دی. کہتے ہیں جب یہ بات کر رہا تھا تو اس وقت رسول خدا بھی مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے. کہتے ہیں اس شخص نے آ کر کہا، ایک گروہ قریش، ابو جہل نے میری اس طرح سے مجھے رقم دینی ہے، لیکن میں بار بار جا رہا ہوں لیکن میری رقم نہیں دے رہا، تو کوئی ہے جو اس کے خلاف میری مدد کرے، میری دادرسی کرے، میرا مال اس سے دلوائے. کہتے ہیں میں تو ایک مسافر اور راگیر ہوں اور میرا حق اس نے دبا رکھا ہے. کہتے ہیں کہ اس محفل والوں نے، یعنی وہ قریش کے جو لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے ان کی طرف اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں وہاں سے یعنی ابو جہل سے تمہارے پیسے لے کے دے گا. اصل میں یہ لوگ اپنے اسی موڈ میں تھے، یہ ہنسی اڑا رہے تھے، یہ چاہتے ہیں کہ جانتے تھے کہ رسول خدا کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی ابو جہل کو ہے، اور انہیں تھا کہ اگر اللہ کے نبی اس کے ساتھ جائیں گے تو وہ ابو جہل آگے سے بدتمیزی کرے گا. خیر یہ کہتے ہیں یہ شخص رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ کے پاس جا کر اس نے اپنی بات بیان کی، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کے ساتھ چلے ابو جہل کی طرف. یہاں سے آگے لکھتے ہیں کہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہتے ہیں اس نے اندر سے آواز دی، کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، باہر آؤ. کہتے ہیں وہ باہر آ جاؤ. کہتے ہیں وہ باہر آیا، کہتے ہیں اس کی حالت ایسی تھی، اس کا چہرہ خوف سے پر تھا. جب وہ باہر آیا تو اللہ کے نبی نے کہا، اس شخص کو اس کا حق دے دو. کہتے ہیں ابو جہل نے اور کچھ نہیں کہا، اس نے کہا جی بالکل ابھی دیتا ہوں. اندر گیا اور لا کر اللہ کے نبی کے کہنے پر اس نے آ کر اس شخص کو اس کے پیسے دے دیے. یوں اللہ کے نبی کے بات پر اس طرح سے اس نے کیا. تو کہتے بعد میں ابو جہل جب قریش کے پاس آیا تو قریش بڑے حیران میں ہو گئے، انہوں نے کہا، ارے کمبخت تجھے کیا ہو گیا، ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہتے ہیں ابو جہل نے کہا کہ جب انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے ان کی آواز سنی تو ان کی آواز سے مجھ پر ان کی روب ایسی طاری ہو گئی تھی کہ میری حالت ایک پتلے کی سی ہو گئی. اور کہتے جب میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی کے پیچھے ایک بڑا اونٹ مجھے دکھائی دیا، और वो इतना बड़ा था कि मुझे लगा अगर मैं थोड़ी सी भी हठधर्मी करूँगा तो वो ऊँट मुझे खा जाएगा। ये वो मौजज़ा, खैर मौजज़ा था अल्लाह के नबी का, उस मज़लूम और महरूम शख्स को उसका हक अबू जहल से दिलवाया। यहाँ बात का इख़्तिताम करता हूँ, इंशाल्लाह अगली किस्त में बात को आगे बढ़ाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।